الرجيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعشرة الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. مسائل فقہ کے ضمن میں گفتگو میراث کے مسائل پر ہو رہی تھی، مگر اس دوران کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جس کے تحت آج ہماری گفتگو کسی مسائل میں میراث کے اس مسئلے پر نہیں ہوگی. کچھ حالات اور امکانات ایسے پیدا ہوتے جا رہے ہیں جس سے شاید اس محفل میں اس درس کے سلسلے کو صرف 3 یا 4 ہفتوں کے بعد ختم کر کے کسی اور مقام پر منتقل کرنا پڑے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی تھی سال گزشتہ اور اس سے پہلے، کہ یہ مطالبہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے کہ جب اکثریت بلکہ تقریباً سبھی آنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا اس علاقے سے کوئی تعلق نہیں، تو آپ حضرات کی مشکلات کا اندازہ کرتے ہوئے اس سلسلے کو کارکردگی کے کسی مقام پر رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کہ ماہ شعبان اس مقام پر اس سلسلے کا آخری مہینہ ہو. اب اگر کسی دوسرے علاقے میں یہ درس منتقل ہوا تو ہماری گفتگو تو وہیں سے چلے گی جہاں تک یہاں پہنچی تھی، اس لیے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ وہ تمام موضوعات جو نامکمل ہیں اور کسی نئے علاقے میں اگر کچھ نئے لوگ بھی آ گئے تو ان کے لیے ان مسائل کا سمجھنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا جن کا پہلا حصہ بیان ہو چکا ہو اور بعد کی گفتگو انہیں سننا پڑے. اس لیے کوشش یہی ہوگی کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر اندر جتنی بھی نشستیں ہیں اس میں تمام موضوعات کو اس منزل تک پہنچایا جائے کہ اگر کبھی کسی نئے مقام پر گفتگو شروع، سننے والے جو نئے آئے انہیں بھی کوئی خاص مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جو ہمارا سلسلہ باقاعدگی سے چل رہا تھا اس میں بھی کوئی تعطل نہ ہو اور ہر چیز نئے سرے سے آغاز نہ کرنا پڑے. میراث کے مسائل کیونکہ ابھی بہت وقت چاہتے ہیں اور اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اس لیے فی الحال 2-3 ہفتے کے لیے اس کو ملتوی کرتے ہیں اور پھر بار بار سنتے سنتے آپ کے ذہنوں میں بھی کوشش ہونے لگی ہوگی. طلاق کے مسائل جو یہاں بیان ہو چکے ہیں اس کا ایک آخری حصہ رہ گیا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ مسائل انشاءاللہ بعد میں کسی مناسب موقع پر پیش کر دیے جائیں گے. تو اب وہ مسائل جو کہ تلافی کا ایک تتمہ ہے، اسی کا ایک جز ہے، اسی کا ایک حصہ ہے، اس لیے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ جب طلاق اور نکاح کی پوری گفتگو یہاں ہو گئی اور کہیں بھی ہم جائیں دوبارہ ان مسائل پر فی الحال گفتگو شروع نہیں ہو سکتی، اس مسئلے کو بھی اس کے ساتھ بیان کر کے اپنے گفتگو ختم کریں. تو طلاق کے سلسلے میں جو مسئلہ رہ گیا ہے یہ بہت اہم مسائل اس لیے ہیں کہ ہمارے یہاں کے ماحول میں بلکہ شاید ہی اب دنیا کے کسی حصے میں یہ مسائل پیش آتے ہوں، لیکن قرآن کریم میں اس کا بہت نمایاں طور پر تذکرہ ہے، پورے سورے اسی پر نازل ہوئے ہیں اور فقہ کتابوں میں بھی ہر عالم اس کا تذکرہ کیا کرتا ہے. طلاق کے سلسلے میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ طلاق نام ہے اس چیز کا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو رشتہ نکاح کے صیغے نے قائم کر دیا ہے اسے ختم کرنا. اسلام نے تو اس کا ایک طریقہ مقرر کیا، جو طریقہ بہرحال عملی طور پر اتنا مشکل ہے کہ اگر صحیح معنوں میں اس پہ عمل کیا جائے تو شاید ہی معاشرے میں کوئی طلاق ہو سکے، اور جس کی بنیاد اسی مسئلے پر ہے کہ 1000 مرتبہ طلاق دی جائے، 1,00,000 مرتبہ طلاق کا صیغہ ادا کیا جائے، جب تک کہ دو عادل آدمی اس صیغے کو اپنے کان سے نہ سنے طلاق ہو ہی نہیں سکتی. اور عادل کا مقصد یہ ہے کہ جو ہر قسم کے گناہ صغیرہ سے اور کبیرہ سے بالکل پاک ہو، جو نہ کوئی گناہ صغیرہ کرتا ہو نہ کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہو. جب تک کہ دو ایسے آدمی اس چیزے کو، اس جملے کو کہ انتی تاجقن میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، دو ایسے عادل آدمی نہ سنیں طلاق کا ہونا ممکن ہی نہیں. طلاق کا جملہ پڑھ بھی لیا جائے تب بھی وہ شریعت اس جملے کو مانتی ہی نہیں. تو اب اس دور اور اس معاشرے میں یقینی طور پر عادل تو ہیں, لیکن اگر آپ کسی سے یہ بات کہیں تو وہ خود ہی پلٹ کر کہہ دیتا ہے کہ ایسا آدمی ملنا تو ناممکن ہے جو نہ کوئی صغیرہ گناہ کرتا ہو نہ کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہو. یہ تو ایک طرح سے امام کی صفت ہے کہ ہر گناہ سے پاک اور پاکیزہ اور معصوم. لیکن اگر ایسا کوئی آدمی آپ کو مل نہیں سکتا آج کے ماحول میں, تو طلاق بھی نہیں ہو سکتی, ممکن ہی نہیں ہے طلاق کا ہونا, کیونکہ شرط طلاق کے لیے یہ ضروری ہے کہ دو عادل اپنے کام سے کھلے. تو بہرحال یہ اسلام کا وہ طریقہ تھا جس میں طلاق کو مشکل سے مشکل بنایا گیا ہے. جاہلیت کے زمانے میں طلاق کے بہت سے طریقے رائج تھے, جس میں سے دو طریقے بلکہ ایک ہی طریقہ جس کو اسلام نے بھی باقی رکھا وہ ہے زہار. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ عام طور پر پیش نہیں آتا, لیکن چونکہ یہاں آنے والا مجمع یا اس کی اکثریت وہ نہیں ہے کہ جسے عام پیش آنے والے مسئلوں سے دلچسپی, بلکہ یہاں آنے والے لوگ وہ ہیں جنہیں صرف اسلامی اور اسلام کے معارف اور اسلام کے احکامات حاصل کرنے کا شوق, چاہے وہ براہ راست ان کی زندگی سے متعلق ہو یا متعلق نہ ہو. اس لیے میں اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں. اسلام میں یعنی جاہلیت کے زمانے میں طلاق کا ایک طریقہ تھا زہار. یہ طریقہ شاید میں لفظ شاید استعمال کر رہا ہوں, آج بھی مسلمانوں کی کچھ فرقوں کے اندر رائج ہے. ان کے جاہل عوام کی گفتگو سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز رائج ہے, علماء سے رابطہ قائم نہیں. وہ یہ ہے, زہار طلاق کا ایک طریقہ تھا جاہلیت کے زمانے میں, اور وہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ انتی تو زہر امی, تو میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی مانند, تیرا میری نگاہ میں وہی مقام ہے جو میری ماں کی پشت کا میری ماں کی پیٹ کا مقام ہے, یہ جملہ کہہ دیتا تھا تو جاہلیت کے زمانے میں اس کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ شوہر اور بیوی اپنے تعلقات کو قائم نہیں رکھ سکتے. جب شوہر نے اپنی بیوی کو ماں کی مانند قرار دے دیا تو خود بخود طلاق ہو گئی, اور وہ عورت اپنے مرد کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی. یہ ہے زہار. زہار زہر سے بنا ہے, زہر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تھی. عام طریقے پر عرب یہ جملہ استعمال کیا کرتے ہیں. ہمارے اردو زبان کا محاورہ ہوگا تو اس میں پیٹ ویٹ تو نہیں آئے گا, اس میں یہی ہوگا تو میرے لیے ماں کی طرح, تو میرے لیے بہن کی طرح, تو میرے لیے بیٹی کی طرح. مثلا اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنے سے دور کرنا چاہے تو. خیر اس وقت بات پھر سے اسلامی کی ہو رہی ہے, ہندوستانی یا پاکستانی ماحول کی نہیں. تو عربی ماحول میں اسلام سے پہلے ایک طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ انتی فظہر امی, تو میرے لیے میری ماں کی مانند ہے, میری ماں کی پیٹ کی مانند ہے, تو وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی. حرام ہو جانے کے بعد طلاق بھی ہو جائے گی اور تمام زندگی حرام رہے گی. یہ مسئلہ ہے زہار کا مسئلہ. قرآن کریم کے 58 سورہ المجادلہ کے شان نزول یہی بتائی گئی کہ ایک انصاری نے اپنی بیوی سے یہی کہہ دیا کہ تو میری ماں کی پیٹ کی مانند ہے اپنے جاہلیت کے دستور کے مطابق. یہ کہنے کے بعد اسے بڑا سخت افسوس اور صدمہ ہوا کہ کیا میری بیوی میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو گئی, جبکہ دونوں شوہر اور بیوی بڑھاپے کی منازل میں تھے, جوان اولادیں تھیں. اب یہ حرام کا مسئلہ پیدا ہونا بڑا مشکل تھا. اس وقت اس مرد نے کہا کہ میری ہمت تو نہیں ہے, تو ایسا کر کے پیغمبر اسلام کے پاس جا اور اس مسئلے کو پیش کر اور ان سے جواب دے کے آ. وہ عورت پیغمبر اسلام کے پاس آئی اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول اب کیا حکم. پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں بندی الہی کا انتظار کر رہا ہوں اور پھر قرآن کی آیت نازل کہ قد سمع اللہ, خدا نے سن لی تمہاری اور اس عورت کی گفتگو, اور پھر خدا یہ حکم نازل کرتا ہے. اور اسی کے اندر آگے چل کر یہ آیت کہ اتنا کہہ دینے سے, یہ جملہ کہہ دینے سے کبھی بھی بیوی ماں نہیں بن سکتی ہے, ماں تو وہی ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو پیدا کیا. پہلا یہ تو اس کا ایک پس منظر. اب بعض علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ زہار کا مسئلہ اب معاف ہو گیا, یعنی یہ فقہ کا پہلا جملہ جو علماء اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعض علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ معاف ہو گیا, اب کوئی اپنی بیوی سے اس قسم کی گفتگو کرے تو اس کی شرن کوئی حیثیت نہیں. لیکن ہمارے علماء کے نزدیک یہ معافی ثابت نہیں ہے, اب تک زہار کا حکم باقی ہے. اور زہار کا حکم یہ ہے کہ جب کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی مانند ہو, تو وہ بیوی اس پر حرام ہو گئی. طلاق نہیں ہوں, رشتہ زوجیت منقطع نہیں ہوا, لیکن وہ بیوی شوہر کے لیے حرام ہو گئی, یعنی وہ کام کرنے حرام ہو گئے جو شوہر اور بیوی اپنے درمیان انجام دیا کرتے. تو زہار یہ جملہ کہہ دینے سے کہ تو میری ماں کی پیٹ کی مانند ہے, شوہر بیوی شوہر کے اوپر حرام ہو جایا کرتی. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے اس ماحول کے اعتبار سے زیادہ اہم, کہ خالی یہ لفظ پیٹ کہنا ضروری ہے یا ماں کے کسی بھی جسم کے حصے سے بیوی کو تشبیہ دے, تو میری ماں کے ہاتھ کی مانند ہے, پیر کی مانند ہے, سر کی مانند ہے, یا خالی اتنا کہیں کہ تو میری ماں کی مانند, تب بھی یہ اظہار ہوگا یا لفظ پیٹ کا ادا کرنا ضروری ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, پھر دوہرا دوں کہ یہ مسئلہ کم پیش آتا ہے, بلکہ شاید جب تک لوگوں نے مسئلہ نہ سنا ہو کسی کو مسئلہ پیش ہی نہ ہے. ہاں, سننے کے بعد شاید کوئی اس مسئلے پر عمل کر دے وہ دوسری بات ہے, ورنہ ہمارے محل میں اس کا رواج نہیں. لیکن چونکہ فرقہ اسلامی کا ایک اہم مسئلہ ہے اور آج تک علماء اس کو کتاب میں لکھتے آ رہے ہیں, اس لیے اس کا بیان کرنا ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہم نے جہاد کے مسئلے بیان کیے تھے, جبکہ جہاد کا آج کے دور میں وجود نہیں. تو بہرحال, کیا دوسرے اعضائے جسمانی سے تجویزیں تب بھی حرام ہوگا یا نہیں؟ تو آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ کہ ماں کے جسم کے کسی بھی حصے سے تجویز دی جائے تو وہ عورت اپنے شوہر پہ حرام ہو جاتی. لیکن آقا خود یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ حکم صرف لفظ پیٹ کے لیے ثابت ہے, پیٹ کے علاوہ کسی بھی جسم کے حصے سے تجویز دیں تو یہ حکم ثابت نہیں. اسی طرح ایک مسئلہ اور اس کے بعد پیدا ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ خالی ماں سے شباہت دینے سے بیوی حرام ہوتی ہے یا دوسرے جو محرم عورتیں, بہن ہے, بیٹی ہے, بھانجی ہے, بھتیجی ہے, پالا ہے, پھوپھی ہے, جتنی محرم عورتیں, یعنی بجائے اس کے کہ بیوی سے کہا جائے کہ تو ماں کی پیٹ کی مانند, یہ کہیں کہ تو بہن کی مانند, تو میرے لیے بیٹی کی مانند, تو میرے لیے میری پھوپھی کی مانند, تب بھی کیا یہ حرام ہوگا؟ یہ حرام نہیں ہوگا. اس صورت میں بھی آقا خمینی پھر یہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ واضح نہیں ہے ان کی نگاہ میں, احتیاط واجب یہی ہے کہ دوسری محرم عورتوں کو بھی اس مسئلے میں شامل کر لیا جائے. اور آقا کوئی فتویٰ دیتے ہیں کہ ہاں, ماں کے علاوہ بھی خون کے رشتے سے جو محرم عورتیں ہیں ان سے اگر اپنی بیوی پر شباہت دے دی تب بھی یہ حرمت ثابت ہو جائے گی, یعنی بیوی شوہر کے لیے حرام ہے اور شوہر اپنی بیوی سے وہ لذت حاصل نہیں کر سکتا جو مقصد نکاح ہے. البتہ اگر کسی سگے رشتے دار سے شباہت دی, اگر یہ کسی اس رشتے دار سے شباہت دی جو سگے رشتے سے محرم نہیں, دودھ کے رشتے سے محرم, کہ تو میری دودھ شریف بہن کی طرح سے میرے لیے ہے, بیوی سے یہ کہا تو حرام نہیں ہوگا. یا اگر سسرال کے رشتے سے, مثلا یہ کہا کہ تو میری ساس کی مانند ہے, یا تو میرے لیے میری بہو کی مانند ہے, یا سوتیلی بیٹے کی مانند ہے, تب بھی بیوی شوہر کے لیے حرام نہیں ہوگا. کس سے بولیں گے؟ بیوی تو ہے نہیں شادی سے پہلے. یہ مسئلہ صرف اور صرف بیوی کے ساتھ ہے, یہ بات آ رہی تھی کہ مسئلہ صرف بیوی کے ساتھ ہے, شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یہ جملہ کہے تب جا کر وہ حرام ہوتی ہے. البتہ آپ کا جو سوال ہے ہم سمجھ گئے اس کا مقصد کیا, کہ کسی عورت سے کہا جائے تو میرے لیے بہن کی مانند ہے یا میری بیٹی کی مانند ہے یا میری ماں کی مانند ہے, تو شریعت اس کو یعنی تسلیم نہیں کرتی اس جملے کو, وہ ماں کی مانند نہیں بنے گی, بہن کی مانند نہیں بنے گی, ایک اجنبی عورت رہے گی, اس سے شادی اور نکاح بھی غائب رہے گا اور اس سے پردہ اور دوسرے احکامات جو غیر عورتوں کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے ثابت رہیں گے. اچھا, یہ جو مسئلہ بھی ہے یہ مسئلہ صرف مرد کے لیے, یعنی اگر بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ تو میرے لیے باپ کی طرح سے ہے یا تو میرے بھائی کی طرح سے ہے یا تو میرے باپ کی پیٹ کی طرح سے ہے, تب یہ حکم ثابت نہیں, اس لیے کہ اصل میں یہ زہار طلاق ہی کی ایک شاخ ہے, اور طلاق کا حق جس طریقے سے خالی مرد کو ہے اس طرح زہار کا حق بھی خالی مرد کو, یہ کوئی حق نہیں ہے, یہ خود ایک فعل حرام اور ایک گناہ. لیکن اگر یہ گناہ کر لیا تو بہرحال بیوی حرام ہو جائے گی, لیکن بیوی اگر اپنے شوہر سے پلٹ کر یہ بات کہے تو شوہر اس کے اوپر حرام نہیں دعا کرتا ہے. اب زہار کی بھی کچھ شرائط ہیں طلاق کی طرح. پہلی شرط اس میں یہی کہ جب یہ کہا جائے, جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ شاید کچھ اسلامی فقہوں میں اب تک یہ مسئلہ رائج ہے, وہ ایسے مرد اور عورت جن کے درمیان ان کو شبہ ہوتا ہے کہ کہیں شوہر بیوی کے تعلقات قائم نہ کر لیں, انہیں ایک دوسرے کا جھوٹا دودھ پلا دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اسے اپنی ماں مانو یا اپنی بہن قرار دے دو, اور یہ جب جملہ وہ کہہ دے کہ ہاں یہ عورت میری ماں بہن کے مانند, تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب ان دونوں کے خیالات میں پاسیزگی آ گئی ہوگی, اب ان دونوں میں یہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. یہ جاہل معاشرے کا عام دستور, خاص طور پر جھوٹا دودھ پلا کر یہ رشتہ قائم کرنا بھائی اور بہن کا, یہ بہن نکالنا کہ شاید یہ دونوں میاں بیوی نہ بن جائیں. ہو سکتا ہے دوسرے فقہ میں آج بھی یہ رائے, لیکن ہمارے یہاں اس کی اتنی بڑی شرائط ہیں کہ آپ سنتے جا رہے ہوں گے تو خود ہی کہتے جا رہے ہوں گے کہ یہ آج کل کے دور میں تو ممکن نہیں. اب مثلاً اس کی ایک شرط یہ بھی کہ کم از کم دو عاقل آدمی اس جملے کو اپنے کان سے سنیں, یعنی ایک شوہر اگر اپنی بیوی سے باقان بھی یہ جملہ کہتے کہ انتے کا زہر امی, مگر دو عاقلوں کو اس نے یہ جملہ نہیں سنایا, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بس بات ایک مذاق کی ہو گئی اور ختم ہو گئی بات, اس کی کوئی اہمیت نہیں. جس طرح اگر آپ میں سے کوئی اپنی بیوی کو ڈرانے یا دھمکانے کے لیے کہہ دے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں اور پورا سیوا ویوا سب کچھ بڑے غیرت کے ساتھ اور حلق سے آواز نکال کر ادا کریں, تب بھی جو ہے شریعت اس کو نہیں مانتی ہے. بیوی اور شوہر کا ایک مذاق ہو گیا اور بات ختم ہو گئی جب تک کہ دو عادل آدمی اسے نہ سنیں. یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے جا کر آج کہہ دیا کہ تم میری ماں کی مانند ہو تو وہ بیوی تو ڈر سکتی ہے لیکن آپ کے لیے وہ حرام نہیں ہوگی, کیونکہ کم از کم دو عادل آدمیوں کا یہ جملہ سننا شرط ہے, جس کے بغیر اس جملے کی اہمیت کوئی نہیں. اور ساتھ ساتھ وہ شرائط جو طلاق کی ہیں کہ کہنے والا بالغ, نابالغ یہ جملہ کہتے بیکار, کہنے والا عاقل مجنون پاگل آدمی یہ جملہ کہتے بیکار, کہنے والا قصد سے کہے اختیار سے کہے, کوئی مجبور کہے اس کو ڈنڈے مار مار کر اس کو مجبور کرے کہ کہو کہ میری بیوی میرے لیے ماں کی مانند ہے اور وہ بیچارہ کہہ بھی دے ڈنڈے کے خوف سے, تب بھی اس کی بیوی اس کی ماں کی مانند نہیں ہوگی. اور اسی طرح اپنے ارادے سے کہے, یعنی ہنسی مذاق میں نہ کہے, غصے میں نہ کہے. اور ایک شرط یہ بھی کہ اضرار کا قصد نہ ہو, یعنی بیوی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ کہے. ٹھیک ہے, مرد کے لیے تو جات شادیاں جائز ہیں, میں اس سے کہہ کر کہ تم میری ماں کی مانند ہو جس کو اسی طرح چھوڑ دوں گا, یہ بیوی بھی ہے اور میں اس کے لیے حرام بھی ہو گیا اور دوسرے مقام پر میں گلچھڑے اڑاتا پھروں گا, میرے لیے تو ہر طرح فائدہ. تو شریعت یہ کہتی کہ اگر مقصد بیوی کو کوئی نقصان پہنچانا, بیوی کے حقوق کی ادائیگی سے بچنا, بیوی کو نقصان پہنچانے کے لیے کہہ رہے کہ تم میری ماں کی مانند ہو, تب بھی اس جملے کا کوئی اثر نہیں, بلکہ مقصد کے سنجیدگی سے آپ بیوی کو اتنی عزت اور مقام اور احترام دے کہ آپ کی نگاہ میں وہ آپ کی ماں کی مانند بن رہی ہے, تب یہ ظہار ثابت ہوگا. تو خیر گفتگو یہ ہوئی کہ دو عادل سنے, کہنے والا بالغ ہو, عاقل ہو, ہنسی اور مذاق سے نہ کہے, اختیار سے کہے, ارادے سے کہے, غصے میں نہ کہے, بیوی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ جملہ زبان سے ادا نہ کرے. اور پھر ایک شرط جس سے اس مسئلے کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس باقی میں بیوی سے یہ جملہ کہے جس میں بیوی سے قربت اختیار نہ کی. نجاست کی حالت میں بیوی سے کہا, یہ تو عورتوں کی نجاست ہے, تب بھی یہ بیکار. اس پاکی میں کہا جس میں بیوی سے قربت اختیار کر لی تھی, تب بھی یہ بیکار ہے, بالکل طلاق کی طرح سے اس پاکی میں کہیں کہ جس میں بیوی سے قربت اختیار نہ کی گئی. جس سے آپ کو شاید یہ اندازہ ہو کہ عرب معاشرے میں یہ مسئلہ کتنا عام اور رائج ہوگا کہ جو شریعت اتنی سنجیدگی کے ساتھ شرطیں لگا لگا کے یہ مسئلہ بیان کر رہی ہے. اب اس مقام کے اوپر یہ شرط ہے کہ جس عورت سے یہ جملہ کہا جائے نکاح کے علاوہ رخصتی بھی ہو گئی. یہاں رخصتی سے میری مراد اپنے ہندوستانی اور پاکستانی معاشرے کی رخصتی نہیں کہ بیوی رخصت ہو گئی شوہر کے گھر میں آ جائے, بلکہ رخصتی سے میری مراد وہی مفہوم کہ نکاح ہو جائے اور پھر یہ جملہ کہیں تو بیکار, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, وہ عورت شوہر کے لیے حلال. رخصتی ہو گئی ہو یعنی شوہر اور بیوی کے تعلقات بھی قائم ہو گئے, تب یہ جملہ کہے تب تو اس کا اثر ہے ورنہ بیکار ہے. یہ جملہ اس عورت سے بھی کہہ سکتے ہیں جس سے نکاح دائمی ہے, اس بیوی سے بھی کہہ سکتے ہیں, اور متا والی بیوی سے کہیں تب بھی یہ بات بالکل ثابت ہے اور ظہار ہو جائے گا اور وہ بیوی جو ہے اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی. میں یہ گفتگو بہت مختصر کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ اور قرآن وغیرہ کبھی پڑھتے وقت بات سمجھ میں آ جائے, ورنہ اصل گہرائی میں جانا میرا مقصود نہیں. اب ظہار, ابھی تک ظہار کا مطلب میں واضح کر رہا ہوں, اب حرام ہو گئی کچھ کرنا کیا ہے یہ بات میں گفتگو آتی ہے. تو دو عادل سنے, بالغ ہو, عاقل ہو, اختیار سے کہے, ارادے سے کہے, پاکی میں بیوی سے یہ جملہ کہے, بیوی نکاح والی ہو دائمی تب بھی اس سے کہا جا سکتا ہے, متا والی ہو اس سے بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ شرط ہے کہ اس سے قربت اختیار کی جا چکی ہو, شوہر بیوی کے تعلقات آپس میں قائم ہو چکے ہیں. جب یہ جملہ کہا جائے کہ تو میرے لیے ماں کی پشت کی مانند, تو یہ کسی شرط کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے. مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر خدا شخص آ گیا تو تو میرے لیے ماں کی پیر کی مانند ہوگی, اگر تیری بہنیں اور بھائی میرے گھر میں آئے تو تو میرے لیے ماں کی پیر کی مانند ہوگی, اگر تو نے اپنے میکے گئی تو تو میرے لیے ماں کی پیر کی مانند ہوگی. یعنی شرطیں لگا کر بھی یہ جملہ کہا جا سکتا ہے. طلاق میں یہ غلط, اگر کوئی یہ کہے کہ اگر تو اپنے میکے گئی تو طلاق ہے تجھ کو, یہ بالکل غلط, طلاق کی کوئی اہمیت نہیں. طلاق میں, طلاق کے سیزے میں شرط لگانے سے وہ بیوہ غلط ہو جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے, لیکن ظہار میں شرط لگا کر کہا جا سکتا ہے. البتہ یہ ایک سلسلے کا کافی مسئلہ ہے, پھر اس مسئلے کا حل. البتہ اگر اس قسم کی شرط لگائی جس سے مقصد یہ ہو کہ بیوی کو کسی کام سے روکنا ہے, جیسے میں نے ایک مثال دی وہ مثال غلط تھی, پھر بات کو سمجھانے کے لیے میں نے دی, آپ کوئی شرط لگا کر ظہار کر سکتے ہیں. مثلا اگر فلاں شخص آیا تو ٹھیک ہے تو میرے لیے ماں کی مانند ہو گئی, اگر تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو ٹھیک ہے تو میرے لیے ماں کی مانند ہو گئی, اگر سورج نکلا تو میرے لیے ماں کی مانند ہو گئی. ایسی شرط, کوئی بھی شرط لگا کر بہار کو اس سے متعلق کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی شرط لگانا جس سے یہ مقصد ہو کہ آپ بیوی کو کوئی کام کروانا چاہتے ہیں اس کی دھونس دے کر یا کسی کام سے روکنا چاہتے ہیں، وہ غلط ہے. مثلا جیسے میں نے ایک مثال دی کہ اگر تو نے اپنے میکے کا رخ کیا تو تو میرے لیے ماضی پیش کی مانند ہوگا، یہ ظہار نہیں ہوگا، یہ غلط ہے. کیونکہ اس میں آپ اس جملے کے ذریعے اپنی بیوی کو مجبور کرنا چاہ رہے ہیں. یا یہ کہ اگر تو نے نماز نہیں پڑھی، اگر تو نے پردہ نہیں کیا تو تو میرے لیے ماضی پیش کی مانند، یہ ظہار بھی غلط ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو ایسی شرط جس کا مقصد بیوی سے کوئی کام کروانا ہو کہ نماز پڑھو ورنہ تو میرے لیے ماضی پیش کی مانند ہوگی، یا کسی کام سے رکوانا ہو، اس صورتوں میں ظہار نہیں ہوگا. باقی صورتوں میں جب خالی آپ کوئی شرط لگائیں جس میں بیوی کے کام کا کوئی تعلق نہ ہو تو وہ ظہار بالکل صحیح. اب آئیے اس کے اختتامی مسئلے کی جانب کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا، کہہ تو دیا یہ جملہ، اب کہنے کے بعد بیوی ہو گئی حرام، لیکن رشتہ زوجیت نہیں ٹوٹا، بیوی حرام ہو گئی تو کیا مقصد ہے؟ میں اپنے مجمع کو دیکھتے ہوئے بہت ہی کوشش کرتے ہوئے کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے کہ جو آپ کی نگاہ میں قابل اعتراض ہو. صرف یہ کہ یہ جملہ کہنے کے بعد شوہر کے لیے بیوی سے صحبت حرام ہو گئی، یعنی شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم کرنا حرام ہو گئی جب تک کہ وہ کفارہ نہ دے. اب شریعت نے اس کا ایک کفارہ رکھا، یہ گناہ ہے اور اس گناہ کے بعد اب ایک کفارہ ہے، اگر وہ کفارہ دے دے تو بیوی دوبارہ حلال ہو جاتی. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ اس سورہ مجادلہ کے اندر جب اس عورت نے پیغمبر کے پاس جا کر سوال کیا تھا تو قرآن نے آیت نازل کی کہ یا تو غلام کو آزاد کر، اگر غلام کو آزاد نہیں کر سکتے ہو تو متواتر 2 مہینے روزہ رکھو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اب اس کفارے کے مسئلے پر یاد آیا کہ یہ ظہار کا مسئلہ آپ کے سارگر کے علاقے میں پیش آ چکا ہے تقریباً 3 یا 4 مہینے پہلے، اور اس وقت یعنی کسی بہت ہی شاید کوئی مسئلہ جاننے والا ہوگا جس نے اپنی بیوی سے اس قسم کے جملے کہہ دیے تھے اور پھر کفارے کا مسئلہ اس کا کافی بڑھ گیا تھا. یعنی ابھی بھی لوگ اس پر عمل کرنے والے موجود ہیں. اس کا کفارہ ظہار کا کفارہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، یعنی جب تک کہ غلام آزاد کیا جا سکتا ہے اس وقت تک اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. غلام آزاد نہ کر سکتے ہو تو پھر 60 روزے متواتر رکھنا ہے ورنہ بیوی حرام رہے، اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. عام کفارے میں کیا ہے کہ یا غلام آزاد کر دو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا روزے رکھ دو. ظہار میں ایسا نہیں، بلکہ ظہار میں مرحلے، جب تک کہ غلام آزاد ہو سکتا ہے اس وقت تک کھانا وانا کھلانے سے بات نہیں بنے، اور کیونکہ آج کل غلام ممکن نہیں اس لیے آج کل یا 60 روزے رکھ دو. جب تک کہ روزے رکھنا ممکن ہے اس وقت تک اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے بیوی کو حلال کرنے کا. اور اس کفارے کا ایک مسئلے کا آخری مسئلہ، باقی ہر جگہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ جب کبھی کسی پر کوئی کفارہ واجب ہوتا، روزہ نہیں رکھا کفارہ واجب، قسم کھا کر توڑ دی کفارہ واجب، منت مان کر پورا نہ کیا کفارہ واجب، کسی کو دھوکے سے یا غلط فہمی میں قتل کر دیا کفارہ واجب، کتنے ہی کفارے شریعت میں واجب. ہر ایک کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو کفارہ ادا کرنے کی گنجائش نہ ہو، اتنی وسعت نہ ہو، ایک آدمی ہے اس نے روزے چھوڑ دی لیکن اب غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، اتنا بوڑھا ہے کہ وہ 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اتنا غریب ہے کہ 60 آدمیوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ جو آدمی کفارے ادا نہ کر سکتا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ خالی استغفار کر لے، استغفر اللہ رب واسو الہ کا جملہ ایک مرتبہ زبان سے ادا کر دے دل کی گہرائی کے ساتھ، تو اب اس کا وہ گناہ معاف ہو گیا اور وہ کفارے سے بچ گیا. لیکن ظہار وہ واحد مقام ہے جہاں پر احتیاط واجب علماء نے لگائی کہ اگر کوئی شخص کفارہ اس کا ادا نہیں کر سکتا ہے، اتنی حیثیت نہیں، اتنی استطاعت نہیں، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اب استغفار وغیرہ کہنے سے اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اس کی بیوی اس پر حرام رہے گی اس وقت تک جب تک کہ وہ کفارہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائے. یعنی ایک آدمی ہے، غلام تو آزاد نہیں ہو سکتا، 60 روزے رکھو، اب وہ 85 سال کا بوڑھا پھونس ہے، اس نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا 60 روزے میں بیچارہ کہاں سے رکھے گا، اور اب 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اتنی اس کی حیثیت نہیں، تو اب کیا کرے؟ بس اب اپنی بیوی سے ہاتھ دھو لے اس وقت تک جب تک کہ وہ کفارہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائے. البتہ یہ مسئلہ احتیاط واجب کی بنا پر ہے. اگر کسی شخص نے کفارہ نہیں دیا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو، اور اگر اس نے طلاق دے دی بیوی کو، طلاق پہ دے دی اور عدے میں رجوع کر لیا، تب بھی اس کے اوپر کفارہ واجب رہے گا، اور کفارہ ادا نہ کر کے وہ اپنی بیوی سے قربت اختیار نہیں کر سکتا. البتہ 4 صورتوں میں کفارے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر کفارے کی بھی بیوی سے قربت ہو سکتی. وہ 4 میں سے 2 صورتیں تو ناممکن ہیں، 2 ممکن ہیں.
نمبر ایک بیوی کو طلاق دی اور اس کا عدہ ختم ہو گیا، عدہ ختم ہو کر نیا نکاح پڑھوا کے لائے، اب وہ پیچھے والی بات ختم ہو گئی. البتہ اگر طلاق دی اور عدے میں رجوع کر لیا تب پارا پھر گردن کے اوپر سوار رہے گا، اور جب تک یہ کفارہ نہیں دیں گے اس وقت تک بیوی سے قربت اختیار نہیں کی جا سکتی. البتہ عدہ ختم کر کے نیا نکاح پڑا اب وہ پیچھے کی بات ختم ہو. نمبر دو، طلاق باہن دی. طلاق باہن کا تو مسئلہ یہی ہے کہ جب تک کہ دوسرا نکاح نہ ہو اس وقت تک رجوع نہیں ہو سکتا، اس میں بھی یہی حکم. نمبر تین، کوئی مر گیا، شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، اب کفارہ معاف ہو گیا، یعنی بہار کرنے کے بعد گناہ کیا اور کفارہ بھی واجب تھا، اگر کفارہ ادا نہیں کیا تو تمام زندگی گناہ. لیکن اگر مر گیا، شوہر مر گیا وہ کفارہ ختم، بیوی مر گئی وہ کفارہ ختم، مال میں سے نہیں نکالا جائے گی. اور نمبر چار، شوہر اگر مرتد ہو جائے، اور مرتد فطری وہ مرتد جس کی سزا قتل ہے، بیوی سے زہار کیا، کہا تو میری معافی مانے، اور اس کے بعد پھر مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، کافر بن گیا. اب کیونکہ یہ شخص کبھی بھی اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، یہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہے، اس لیے وہ کفارے کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. یہاں تک بات پہنچ، بغیر کفارہ ادا کیے ہوئے زہار کر لیا ایک آدمی نے، کفارہ ادا نہیں کیا، اور بیوی سے قربت اختیار کر لی، اس نے گناہ کیا اور اب اسے دو کفارے نکالنا پڑیں گے. دو مرتبہ قربت اختیار کی، تین کفارے نکالنا پڑیں گے. جتنی مرتبہ زہار کے بعد اور کفارے سے پہلے بیوی کے قریب جائے گا اتنے کفارے اس کو دینا پڑیں گے، اور ساتھ ساتھ ایک کفارہ اور اس کو دینا پڑے گا. شاید آپ کو یاد ہو نویں امام کا ایک مناظرہ تھا، اس میں زہار کا مسئلہ آیا تھا کہ ایک مرد ایک عورت پر آٹھ مرتبہ عورت حرام ہوتی ہے، چار مرتبہ حرام ہوتی ہے، چار مرتبہ حلال ہوتی ہے 24 گھنٹے میں. اس میں امام نے ایک صورت یہ بھی بتائی کہ مغرب کے وقت بیوی سے زہار کر لیا اور عشاء کے وقت کفارہ دے دیا، جب زہار کیا مغرب کے وقت بیوی حرام، عشاء کے وقت کفارہ دے دیا بیوی دوبارہ حلال ہو گئی. وہ یہی مسئلہ ہے کہ کفارہ دے دیا تو آخری مسئلہ جس پر یہ بات ختم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کی بیٹی کے مانگ، اور اس کے بعد اب وہ کفارہ بھی نہیں دیتا، کفارہ دینے سے انکار کر رہا ہے، کفارہ نہیں دیتا، بیوی بیچاری کیا کرے، وہ تو پھنس کر رہ گئی بیچ میں، نہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، نہ شوہر اس کا حق ادا کر رہا ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں جس کو اسلام بڑی اہمیت دیتا ہے. اب بیوی کیا کرے؟ اس کا مسئلہ یہ کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو زہار کرے اور اس کے بعد کفارہ نہ دے، تو بیوی اگر صبر کر سکتی ہے ٹھیک ہے صبر کر، وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اسی طرح معاملہ چلنے دو، چلے تو کوئی حرج نہیں، بیوی کہا کہ وہ اپنا حق نہیں چاہتی، شریعت بیچ میں دخل دینے کو تیار نہیں، لیکن ہاں بیوی صبر نہیں کر سکتی تو اس کو یہ اختیار ہے کہ اپنا مقدمہ حاکم شرع کے پاس لے جائے. حاکم شرع اس وقت شوہر کو بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ اسے تم کفارہ دے کر اس کے حق کو ادا کرو، اس کے ساتھ قربت و صحبت اختیار کرو. اب اگر وہ مرد نہیں مانے تو حاکم شرع اسے 3 مہینے کی مہلت دے گا کہ 3 مہینے کے اندر اندر کفارہ ادا کر کے اسے اپنی بیوی بناؤ، اور اگر 3 مہینے کی مہلت کے باوجود اس نے ہنس کر ٹال دیا تو حاکم شرع اس کو قید میں ڈالے گا، اور قید میں ڈال کر اس پر کھانا اور پانی بند کر دیا جائے گا، بہت کم مقدار دی جائے گی، کتنے مقدار جس سے وہ زندہ تو رہے لیکن اس کے لیے پریشانی اور دقت اور زحمت ہو جائے، بہت مختصر کھانا پینا، کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے اس کو مار تو نہیں سکتے لیکن اس کو تکلیف میں ڈالنا، 3 مہینے بعد قید میں ڈالا جائے گا، اور قید میں ڈالنے کے بعد کھانا اور پانی اس کے اوپر بند کر دیا جائے گا تقریباً، اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ یا طلاق دے کر ختم کرو یہ معاملہ، اور یا پھر کفارہ دے کر اپنی بیوی کے حق کو ادا کرو. اس وقت تک جب تک کہ وہ نہ مانے اس کو قید میں ڈال کر اس پر کھانا اور پانی کا سلسلہ بند رکھا جائے گا. یہ ہے زہار کا آخری مسئلہ، اور اس کے بعد یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ایک فیصلہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ یہ زہار کی گفتگو ختم ہوئی. اب طلاق کے تتمے میں دو چیزیں بچی، ایک ہے ایلا، یعنی اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ بھی بیوی کے لیے اضرار ہے، بیوی کے لیے نقصان ہے، شریعت اس کو بڑی اہمیت دیتی ہے، یعنی شریعت نے عورتوں کا کتنا خیال رکھا کہ شریعت کہتی ہے کہ جوان عورت ہے وہ کیسے صبر کر سکتی. چنانچہ اس سلسلے میں بھی احکامات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ آئیں گے، بہت مختصر صرف 8 مسئلے ہیں اس سلسلے میں. اور لعان جو آج کل ہمارے یہاں بہت رائج اور عام ہوتا ہے، اب تو ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن جہالت کی اس بنیاد پہ کہ جب شوہر اپنی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنا بچہ تسلیم نہ کرے اور اڑ جائے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے, میری بیوی نے کوئی فعل حرام کیا. اس کے بھی 8-9 مسئلے ہیں, یہ دونوں مسئلے انشاءاللہ آئندہ آ جائیں گے, کیونکہ دونوں کا طلاق سے تعلق, دونوں صورتوں میں طلاق ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام بھی ہوتا ہے. یہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ. درود بھیجے محمد والے محمد. جیسا کہ میں نے گفتگو کے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ مسائل کو اور تقاریر کے تمام موضوعات کو اس طرح سمیٹنا کہ اگر اس سلسلے کو منقطع کرنا پڑا یہاں پہ تو نئے مقام پر کسی قسم کی اجنبیت پیدا نہ ہو. تاریخ اسلام جس کا آج موقع اور باری انگریزی مہینے کا آخری جمعہ ہونے کی وجہ سے اس سلسلے میں ہماری اصل گفتگو تھی تاریخ شیعت پر, شیعت کیسے وجود میں آئی, شیعت کا سلسلہ کہاں ہے, کہاں سے شروع ہوا اور اب تک شیعت نے کس کس انداز سے ظالموں کے ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو باقی رکھا ہے. اور میں بار بار اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ جب تک کہ آپ تاریخ شیعت نہیں سنیں گے کبھی بھی تقلید اشتہار علماء کے اختلافات کا مسئلہ آپ پر حل نہیں ہو سکتا. یہ پورے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ جس نے شیعت کی تاریخ کو نہیں پڑھا وہ ہزار عقیدت مندی کے باوجود صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتا کہ مراجع میں اختلاف کیوں ہوتا اور مجتہدین کے فتوے مختلف کیوں ہوتے. شیعت کی وہ تاریخ جس میں چھٹے امام کو یہ جملہ کہنا پڑ رہا کہ ہم جان بوجھ کر تم میں سے ہر ایک کو غلط مسئلے بتاتے ہیں, کہ ایک راوی آیا پوچھا مولا کیا کروں ایک مسئلے میں, امام نے کہا یہ کروں, دوسرا آیا اسی وقت چند منٹ کے بعد امام نے کہا وہ کروں, تیسرا آیا وہی مسئلہ پوچھا امام نے تیسری چیز بتائی, 80 آدمی ایک ہی مسئلہ پوچھنے آ رہے امام نے 80 باتیں بتائی. ابو بصیر حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یقنا رسول اللہ ایک مسئلہ ایک ہی چیز ہے اور آپ نے اتنے مختلف فتوے دیے, امام نے کہا ہاں جان بوجھ کر ہم غلط مسئلے تم کو بتا رہے ہیں, جان بوجھ کر ہم تمہارے درمیان اختلاف ڈال رہے ہیں تاکہ تم ظالم حاکموں کے ظلم کے باوجود اپنے آپ کو بچا سکو اور اپنی زندگیوں کو محفوظ کر سکو. یہ امام کا قول ہے اور امام کی یہ وہ حدیث ہے جس پر پورے اصول فقہ کا دار و مدار, کہ اس قول کو اس حدیث کو صحیح مان کر تمام علماء اس کے بعد سے باقی تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو یہ تاریخ شیعت کا کتنا اہم ترین دور ہوگا کہ معصوم امام غلط مسئلے جان بوجھ کر اپنے شیعوں میں اختلاف ڈال رہا صرف شیعوں کی جان بچانے کے. تو تاریخ شیعت کو سمجھے بغیر کبھی بھی آپ کے سامنے اجتہاد اور مجتہدین کے اختلافات کا حل نہیں آ سکتا. لیکن چونکہ تاریخ شیعت ہمارے عقیدے کے اعتبار سے نور نبوی کی تخلیق سے شروع ہوئی, اس لیے تمہیدی طور پر ہم نے گفتگو کا آغاز وہاں سے کیا. اور جیسا کہ میں پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں کہ اب حضرت ابراہیم تک گفتگو پہنچنے والی ہے, صرف حضرت صالح کا واقعہ بیچ میں بچتا ہے. نور نبوت حضرت آدم, حضرت نوح اور حضرت ہود اور حضرت ادریس, یہ چار بڑے بڑے مراحل سے گزر کر آج حضرت صالح پر گفتگو کا ایک حصہ ختم ہو جائے. پھر حضرت ابراہیم کے حالات ایک بالکل نئی چیز ہے اور وہاں سے میں انبیاء کے حالات نہیں بتاؤں گا, اس لیے کہ حضرت ابراہیم سے گفتگو پھر مڑ کر قریش کے اور پیغمبر اسلام کے آبا و اجداد سے ہوتی ہوئی جہاں معصومین کے موضوعات کو سمیٹتی ہوئی مجتہدین کرام کے حالات اور آج کی شیعت تک بات پہنچے گی. حضرت ہود کے گفتگو کے سلسلے میں آخری جملہ یہ تھا کہ حضرت ہود نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ اب میرے جانے کے بعد تم پردہ غیبت میں چلے جانا اپنے صاحب ایمان ساتھیوں کو, کہ تم اپنے عقائد کو چھپا لینا اور یہی غیب کا سلسلہ باقی رہے گا ابراہیم کی ولادت تک. البتہ صرف بیچ میں ایک آنے والا آئے گا جس کا نام صالح ہوگا, جب وہ ظاہر ہو تو تم اس کا ساتھ دینا اور اس کے ساتھ مل جانا. چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح حضرت آدم کے بعد سے حضرت نوح تک غیبت جاری رہی صرف حضرت ادریس آئے, اور حضرت نوح سے حضرت ہود تک غیبت رہی پھر حضرت ہود سامنے آئے, اس طرح حضرت ہود سے حضرت ابراہیم تک غیبت کا تیسرا سلسلہ چل رہا. یہ غیبت جو امام زمانہ سے متعلق ہے, بالکل دنیا کے آغاز سے غیبت کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت ہود کے بعد پھر غیبت کا زمانہ آ گیا. حضرت ہود کی جو قوم تھی جس کا نام عاد تھا, جو لمبے تڑنگے آدمی تھے جن کے قد ہزار ہزار گز کے تھے, اس قوم پر عذاب آیا اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. اسی قوم میں آج کی ایک شاخ جو شام کے علاقے میں رہتی تھی, اسے یہ اطلاع ملی کہ تمہارے چچا دار بھائی عذاب کا شکار ہو کر ختم ہو گئے ہیں, تو وہ قوم آج کے مسکن کی جانب, جہاں پر قوم آج کے مکانات اور قبیلے تھے, اس جانب وہ پلٹ کے آئے اور آنے کے بعد ان ٹوٹی ہوئی بستیوں کو دوبارہ آباد کیا. لیکن کیونکہ عذاب الہی نے ان بستیوں کو تباہ کیا تھا, اس لیے جس مکان کو وہ بناتے, جس بنیاد کے اوپر وہ دیوار کھڑی کرتے, جس عمارت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے, وہ ایک لمحے میں آندھی کے زد میں آئی ہوئی جھوپڑی, سنکوں کی بنی ہوئی جھوپڑی کے مانند زمین کے اوپر گر کر ختم ہو جاتی, یہاں تک کہ وہ بڑے عاجز آ گئے. اور ایک ہی طریقہ ان کو سوجھا کہ وہ جو چاروں طرف ٹیلے بن گئے تھے, یا یاد ہوگا میں نے گزشتہ تقریب میں عرض کیا تھا قصص الانبیاء کہ حضرت ہود کی قوم پر ایک عذاب بھی آیا کہ ان کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ بن گئے تھے جس کے بیچ میں وہ گھر کر رہ گئے تھے. اب یہ جو قوم آئی حضرت ہود کی قوم کی تباہی کے بعد انہیں کی قوم کی ایک شاخ آئی شام اس نے ان پہاڑیوں کے اندر مکانات بنائے, دیواریں وغیرہ قائم نہیں کی, ان پہاڑیوں کو کھود کھود کر اس میں کمرے اور اس میں عمارتیں بنائی. اور قرآن کریم نے بھی ان کے اس کارنامے کا ذکر کیا, وجاب الصخرہ بالواد, یہ وہ قوم تھی جس نے وادیوں کے اندر پہاڑوں کو کھود کھود کر اپنے مکان بنائے تھے. سنا تھی اس قوم کا نام آج ثانیہ ہے تاریخ دانوں کے الفاظ میں, لیکن قرآن اسے قوم سمود کہتا ہے. سمود کا مطلب ہے پانی والے لوگ, کیونکہ جس مقام پر یہ لوگ رہتے وہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا. سمود کے اصلی معنی ہے قلیل پانی, تھوڑا پانی. جہاں پر یہ رہتے تھے اس کے آس پاس پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا, ایک کنواں تھا انہوں نے کھودا تھا, اسی ایک کنویں سے پورے شہر کی اور پورے قبیلے کی گزر بسر ہو رہی تھی, اس لیے ان کا نام پڑ گیا سمود, یعنی تھوڑے سے پانی والے لوگ, قلیل پانی والے لوگ. اب یہ قوم سمود زندگی گزارنے لگی انہیں بستیوں میں, ان پہاڑوں میں اپنے مکانات بنا کر, یہاں تک جس وجہ سے قوم آج پر عذاب نازل ہوا تھا وہی ساری خرابیاں ان میں آ گئی. 60 یا ایک روایت کے مطابق 70 بت انہوں نے بنا لی, اور جب ان کی بت پرستی حد سے زیادہ بڑھی تو اس وقت خدا نے اس قوم کے اندر حضرت نوح کی نوی پشت میں حضرت صالح کو پیدا کیا, اور صرف 16 سال کی عمر میں حضرت صالح کو عہدہ نبوت عطا کیا گیا. انبیاء میں سب سے کم عمر میں حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت صالح ہیں کہ جنہیں عہدہ نبوت ملا, یعنی صرف 16 سال کی قلیل عمر میں خدا نے انہیں حکم دیا کہ تم جا کر اعلان نبوت کرو. حضرت صالح کی دو تین خصوصیتیں بہت مشہور ہیں اور کتابوں کے اندر بھی آتی. پہلی خصوصیت یہ کہ حضرت صالح نے کبھی تمام زندگی مکان نہیں بنایا, بلکہ ایک مسجد تھی اس علاقے میں, اسی مسجد میں تمام زندگی گزاری, اسی لیے حضرت صالح کا ایک لقب مسجد والے بھی ہے. حضرت صالح کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ تمام زندگی انہوں نے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی, بلکہ تمام زندگی ننگے پاؤں انہوں نے گزاری. اور حضرت صالح کا پیشہ تجارت, اپنے فرائض نبوت کے بعد جب وقت بچتا تھا تو تجارت کے پیشے کو, تجارت کے کام کو انجام دیا کرتے. حضرت صالح 16 سال کی عمر میں حکم خدا آیا کہ تم اپنی نبوت کا اعلان کرو. حضرت صالح ایک نبی, اور چاروں طرف قبیلے پھیلے ہوئے ہیں قوم سمود کے, وہ ایک مقام پر جمع نہیں تھے, ان کے کئی قبیلے تھے. چنانچہ حضرت صالح سب سے بڑے قبیلے کو اپنا مرکز بنایا اور باقی قبیلوں کے اندر اپنے نائب بھیجنا شروع کر دی. اور قوم سمود ہی کا ایک گروہ وہ ہے جسے قرآن اصحاب رس کہتا, یعنی کنویں والے لوگ. حضرت صالح قوم سمود کے کچھ قبیلوں تک اپنے نمائندے بھیجے, لیکن ان قبیلوں نے حضرت صالح کے نمائندوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. روایتوں کے اندر ان کے بڑے عجیب عجیب واقعات, مثلاً ایک قوم, یہ تو ایک بالکل الگ موضوع ہے جو کبھی تفصیل سے آئے گا, ایک قوم تھی جو سنوبر کے درخت کی پرستش کیا کرتی, اور جب کبھی بھی حضرت صالح کے نمائندے آئے انہوں نے حضرت صالح کے نمائندے کو قتل کیا. ایک قوم تھی کہ جو کنواری لڑکیوں کی پرستش کیا کرتی ان کے آگے سجدہ کرتی, 30 سال تک ان کے آگے سجدہ کرتی, اور جب کسی باقیرہ لڑکی کی عمر 30 سال ہوتی تھی تو اس کے بعد اسے قتل کر دیا جاتا تھا اور نئی لڑکیاں تلاش کی جاتی تھی قبیلے میں اور ان کی پرستش شروع کی جاتی. ایک قوم تھی جو سمندر کی مچھلیوں کی پرستش کیا کرتی, اور ہر ایک تک حضرت صالح نے اپنے نمائندے بھیجے جو خود بھی نبی تھے, چھوٹے نبی. کثرت کے ساتھ انبیاء کا قتل عام ہوا, تب خدا نے اس پر خاص عذاب نازل کیا جو انشاءاللہ اپنے مقام پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. کیونکہ ہمارا موضوع حضرت صالح ہے اور وقت بھٹ کر آدھا رہ گیا. حضرت صالح 16 سال کی عمر سے اعلان نبوت کر رہے اور 120 سال تک مسلسل تبلیغ کرتے رہے. حضرت صالح کی تبلیغات کے نتیجے میں ہر نبی کی طرح سے ایک مختصر کا گروہ تو ایمان لایا, لیکن باقی لوگ مذاق اڑاتے رہے. لیکن رفتہ رفتہ حضرت صالح کی تحریک پھیلنے لگی, اس کے اثرات معاشرے میں محسوس ہونے لگے تو حضرت صالح کے قوم کے لوگ بڑے پریشان ہوئے, اور حضرت صالح کو ایک مرتبہ انہوں نے بلایا اور بلا کر کہا کہ اے صالح, ہمیں تو امید تھی جب تم بچپنے کے اندر ترقی کر رہے تھے, تمہاری ذہانت دیکھ کر, تمہاری طاقت دیکھ کر ہمیں امید تھی کہ تم بڑے ہو کر ہمارا سہارا بنو گے اور ہمارے ساتھ ہمارے خداؤں کی پوجا کرو گے, مگر تم نے ایک عجیب کام شروع کر دیا, ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مان لیا. حضرت صالح نے کہا کہ چلو ابھی ہم یہاں فیصلہ کیے لیتے ہیں, تم یا تو تم مجھے اجازت دو کہ تم کوئی بھی سوال کرو, کوئی بھی حاجت پیش کرو, میں اپنے خدا کے سامنے تمہاری حاجت پیش کر کے تمہارے سوال کا جواب دوں گا, اور یا پھر مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے خداؤں کے سامنے جا کر کوئی سوال کروں, اور اگر وہ میرے سوال کا جواب دے سکے, میری حاجت کو پورا کر سکے, تو میں تمہارے دین پر ایمان لے آؤں گا. انہوں نے سوچا کہ یہ بات تو بہت آسان، کیونکہ روایتوں میں لکھا کہ ان کے بتوں میں سے آواز آیا کرتی تھی اور شیطان جو ان کے مختلف بتوں کے اندر سما جایا کرتا تھا، جیسا یہ سوال کرتے تھے شیطان ان کو جواب دیا کرتا، تو انہیں پورا یقین تھا کہ یہ بات تو بہت آسان ہے، ہمارے بت جب ہم سے بولتے ہیں، ہم سے گفتگو کرتے ہیں، تو صالح سے کیوں نہ کریں گے. چنانچہ انہوں نے حضرت صالح کو اپنے ساتھ لیا اور چلے اپنے بتوں کے پاس. لیکن شیطان وہ اور دن تھے کہ جس دن شیطان بتوں کے اندر سما کر گفتگو کیا کرتا، لیکن آج تو اللہ کا نبی آ رہا. صالح گئے، انہوں نے ان لوگوں نے اپنے بتوں کو سجدے کی، اپنی عبادات جو طریقے سے تھی اس طریقے سے عبادات انجام، اور پھر کہا کہ اے ہمارے خدا، یہ صالح آیا، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اسے جواب دیجیے. تمام دن وہ صبح سے شام تک کوشش کرتے رہے، بتوں کو نہ کچھ بولنا تھا نہ کچھ بولے، اور حضرت صالح ان کے سامنے بت پرستی کے نقصانات بیان کرتے ہوئے واپس آ گئے. اس پہلی شکست کے بعد ان کے قوم کے لوگوں کو انتہائی صدمہ شرمندگی ہوئی، اور خاص طور پر وہ 70 آدمی جس میں سے ہر آدمی ایک بت کا بڑا پجاری تھا، یہ 70 کا ایک گروہ بنا تھا جو اپنے اپنے بت کو بچانے کے لیے صالح کے پاس آیا. ان 70 آدمیوں کو اپنی تذلیل کا اور ذلت کا بڑا احساس ہوا، اور اب حضرت صالح بار بار جب بھی ملاقات ہوتی ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے خدا تو میرا سوال کا جواب نہ دے سکے، تم کوئی سوال کرو تو میں اپنے خدا سے تمہاری حاجت پوری کروا کر ثابت کروں گا کہ اصلی خدا اور سچا خدا کون ہے. یہاں تک کہ ایک دن ان سب نے طے کیا کہ عید کے دن صالح کو بلایا جائے اور ان سے کوئی ایسی خواہش کی جائے کہ جس کا پورا ہونا ناممکن ہو. چنانچہ انہوں نے کہا صالح، اب کی جو ہماری عید ہے، اس عید کے دن آنا اور آ کر ہماری خواہش کو پورا کرنا. یہاں تک کہ ان کی عید کا دن آیا، ان کی دعوت کے مطابق حضرت صالح ان کے درمیان پہنچے، شراب کے نشے میں چور تھے حضرت وہ سارے 70 پجاری. حضرت صالح اس وقت ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اب بتاؤ تمہاری کیا حاجت و خواہش. کہا کہ اے صالح، ہم اس وقت تمہارے خدا پر ایمان لائیں جب تمہارا خدا ان پہاڑیوں میں سے کسی پہاڑی سے ایک ایسی اونٹنی پیدا کر دے جو پورے سرخ رنگ کی اونٹنی، جس کی پیشانی سیاہ کالی رنگ کی پیشانی، جس کے جسم پر بڑے لمبے لمبے بال، جس کی لمبائی 1 میل اور جو 10 مہینے کی حاملہ، پیدا ہونے کے فوراً بعد وہ بچہ دے اور اس کا بچہ بالکل اپنی ماں کی مانند، وہی شکل و صورت، وہی رنگ روپ، اور وہ اونٹنی اتنا دودھ دے کہ ہمارے پورے قبیلے اور قوم کے لیے کافی ہو جائے. چن چن کر شرائط لگا رہے اور ایسی شرطیں کہ ان کے خیال میں کسی کے لیے بھی ان شرطوں کو پورا کرنا ناممکن ہے. حضرت صالح نے ایک مرتبہ سر جھکا کے کہا کہ یقیناً میری کوئی طاقت و بساط نہیں کہ میں تمہاری اس حاجت کو پورا کر سکوں، لیکن میں جس کی عبادت کرتا ہوں، میں جس کو خدا مانتا ہوں، وہ ایک لمحے میں تمہاری حاجت کو پورا کر سکتا ہے. آؤ اپنے عبادت خانے سے باہر نکلو اور اس بڑے پہاڑ کو دیکھو. روایتوں میں لکھا ہے کہ اس وقت ایک گڑگڑاہٹ کی آواز آئی، تمام کے تمام 70 آدمی صالح کے ساتھ باہر آئے، دیکھا کہ جو سب سے بڑا پہاڑ وہ اس طریقے سے کانپ رہا ہے اور اس طریقے سے اس میں سے آواز آ رہی ہے. یہ علماء کا جملہ ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بے عین ہی اس کو یہی سمجھیں. اس قسم کی آواز آ رہی جیسے ولادت کے وقت کسی عورت کی تکلیف اور اذیت میں کیفیت ہوا کرتی. اور پھر ایک مرتبہ پہاڑ پھٹا اور ایک اونٹنی کی گردن باہر آئی، تھوڑی دیر تک ایسا لگا جیسے وہ باہر نکلنا چاہ رہی، اور پھر واقعا پورا پہاڑ پھٹتا ہے. سرخ رنگ کی ایسی اونٹنی جس کی پیشانی سیاہ تھی، لمبے لمبے بال تھے، 1 میل اس کی لمبائی تھی، 120 گز کی اس کی چوڑائی تھی، اور وہ اس حالت میں باہر آئی کہ اس کے پیٹ میں حمل کے اور بچے کے آثار نمایاں نظر آ رہے ہیں. اس اونٹنی کا باہر آنا تھا. ایک مرتبہ سب کے سب پجاری حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر کہا کہ اے صالح، ابھی ہماری ایک شرط اور باقی، یہ بچہ دے اور بچہ بالکل اس جیسا ہو. حضرت صالح نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے اس خدا کے لیے جس نے پہاڑوں سے اس اونٹنی کو پیدا کیا. اور اس کے بعد سب نے دیکھا کہ اسی مقام پر اس اونٹنی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی، اور بچہ پیدا ہوتے ہی بالکل ماں کی مانند چلنے پھرنے لگا، اور بالکل وہی اس کی کیفیت تھی. یہ منظر دیکھ کر بھی ان 70 میں سے اکثریت ایمان نہ لائی. 64 آدمی جس حالت میں تھے اسی حالت میں رہے، ہاں 6 آدمیوں نے ایمان قبول کر لیا. یہ معجزہ دکھانے والا یقیناً اللہ کا سچا نبی. حضرت صالح کی اونٹنی کا تذکرہ روایات میں بار بار آتا ہے، اور کثرت کے ساتھ حضرت صالح کے واقعے کو اہل بیت کے اثار سے مناسبت دی گئی. سناتے روایات کے اندر یہ بھی ہے پیغمبر اسلام کا فقرہ، کہ ایک مرتبہ پوچھا تھا امیر المومنین سے، یہ سوال و جواب امت کے لیے تھے، کہ اے علی، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس زمانے سے پہلے جتنا زمانہ گزرا اس میں سب سے شقی، سب سے بدترین آدمی کون سا تھا؟ امیر المومنین نے کہا اللہ کے رسول، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پہلے کے زمانے کا بدترین آدمی وہ ہے جس نے صالح کی اونٹنی کو شہید کیا تھا. اور اے علی کا تم یہ بتا سکتے ہو کہ میرے آنے کے بعد سے قیامت تک کا بدترین اور شقی ترین آدمی کون ہوگا؟ امیر المومنین نے وہی جواب دیا تو پیغمبر نے کہا کہ جس طرح مجھ سے پہلے کا بدترین شخص وہ ہے جو صالح کی اونٹنی کو شہید کر رہا ہے، میرے بعد کا بدترین شخص وہ ہے جو صالح کی اونٹنی کے مانند تمہیں شہید کرے گا اور تمہارے سر پہ ضربت لگائے گا. کئی مقامات پر کئی روایتوں میں اہل بیت کا تذکرہ حضرت صالح کی اونٹنی سے کیا گیا. پیغمبر کا فقرہ بھی ہے کہ روز قیامت صرف چار آدمی ہوں گے جو سواری پر سوار ہوں گے، ایک میں اپنے ناقے کے اوپر، ایک میری بیٹی فاطمہ اپنے ناقے پر، ایک میرا بھائی علی اپنے ناقے پر، اور ایک میرے بھائی صالح نبی اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر آئیں گے. اور حضرت صالح کی اونٹنی سے معصومین بار بار اپنے مظالم کو تشریح دے رہے تھے، لیکن یہ اگر وقت بچا تو میں آخر میں مزید اس کی تشریح اور تفصیل کروں گا. بہرحال یہ تو آپ کے ذہن میں رہے کہ جب حاکم شام کو بادشاہ روم نے خط لکھا تھا اور یہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سے سات جاندار کہ جو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، اور حاکم شام امیر معاویہ نے گھبرا کے سوچا کہ اس کا جواب تو سوائے رسول کے نواسے کے کوئی نہیں دے سکتا. چنانچہ ایک آدمی کے ذریعے سے یہ سوال امام حسن تک پہنچایا گیا. اس آدمی نے آ کر پوچھا کہ اپنا رسول اللہ، میرا ایک سوال ہے، اس کو حل کریں، وہ کون سے سات جاندار ہیں کہ جو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے؟ اس وقت امام حسن نے فہرست گنوائی تھی جس میں آدم کا تذکرہ تھا، حوا کا تذکرہ تھا کہ جن کے نہ باپ تھے نہ ماں تھے، اس زمبے کا تذکرہ تھا جو حضرت اسماعیل کے لیے آیا، حضرت موسیٰ کے اس عصا کا تذکرہ تھا جو سانپ بنا، لیکن اس سانپ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے. ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کی اس چمگادڑ کا تذکرہ تھا جسے مٹی سے بنا کر حضرت عیسیٰ نے اڑایا تھا، اور قرآن نے سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ کیا جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے. اس مقام کے اوپر ساتویں چیز جو بتائی وہ یہی حضرت صالح کی اونٹنی بتائی کہ جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے بلکہ پہاڑوں سے یہ اونٹنی پیدا ہو. قرآن کریم نے اس سورہ کے اندر جسے عید کی نماز میں پڑھا جاتا ہے وشمس وضحاها، اس میں بھی تذکرہ کیا کہ شقی ترین شخص تھا جس نے اس اونٹنی پر ہاتھ اٹھایا. بہرحال حضرت صالح کی دعا سے یہ اونٹنی پیدا ہوئی، اور اس اونٹنی کے پیدا ہونے کے بعد 70 میں سے 6 آدمی ایماندار، 64 آدمی ویسے ہی رہے، لیکن یہ 6 آدمی جو ایماندار ان میں سے بھی ایک مرتد ہو گیا اور 5 تھے جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے. البتہ جب یہ معجزہ عام لوگوں کے سامنے پہنچا تو اس وقت عام لوگوں نے اس معجزے کو دیکھ کر حضرت صالح کی نبوت کو قبول کرنا شروع کیا، اور پھر اس اونٹنی سے جو لوگوں کو فائدہ ملا، چنانچہ کہا جاتا کہ صحیح معنوں میں تجارت کی بنیاد حضرت صالح کی اونٹنی سے رکھی گئی، اس لیے کہ اس کا دودھ اتنا ہوتا تھا کہ پوری قوم اس دودھ کو استعمال کرتی تھی، پھر بھی بچ جایا کرتا تھا اور اس دودھ کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا. حضرت صالح کی اونٹنی اور اس کے بچے کے جسم پر جو بڑے بڑے بال تھے، وہ بال اتنے قیمتی اور ریشم کے مانند تھے کہ ان سے مختلف مصنوعات بنا بنا کر یہ تمام دنیا میں فروخت کیا کرتے تھے، اور اس اونٹنی کی وجہ سے حضرت صالح کی قوم کی مالی حالت بہتر ہونے لگی. البتہ ایک مسئلہ پیش آیا، اور وہ مسئلہ یہ پیش آیا کہ جب یہ اونٹنی پانی پینے کے لیے اس کنویں پر پہنچتی تھی جو ان لوگوں کے لیے باہر پانی کا انتظام تھا، تو ایک مرتبہ جو منہ لگاتی تھی تو سارا پانی ختم ہو جایا کرتا تھا، اور یہ قوم بے انتہا پریشانی کا شکار ہو گئی کہ اس طرح بغیر پانی کے کس طرح گزارا ہوگا. حضرت صالح کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ ہی ہماری کچھ مدد کریں. تو طے یہ پایا، یہ انتظام قرار پایا کہ ایک دن پوری قوم اس پانی کے کنویں سے فائدہ اٹھائے اور ایک دن حضرت صالح کی اونٹنی اس پانی کو پیے. چنانچہ باری مقرر ہو گئی، ایک دن قوم کی باری، ایک دن اونٹنی کی باری. لیکن جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی، اس دن جب قوم پانی سے محروم ہوتی تھی تو اس کے بدلے میں انہیں اتنا دودھ مل جایا کرتا تھا کہ ان کی ہر قسم کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی، اور اس طریقے سے حضرت صالح کی یہ اونٹنی پوری قوم کو ترقی دلانے کا سبب بنی. اب روایتوں میں لکھا یہ روایت کا جملہ کہ اسی مقام پر جو اس قوم کے سرمایہ دار اور مالدار لوگ تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے اور بڑے گھبرائے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فقیر لوگ، یہ غریب لوگ اس اونٹنی کی وجہ سے ترقی کر کر کے ہمارے برابر آ رہے ہیں. تو وہ پریشان ہوئے، کہا کہ جب تک کہ یہ اونٹنی رہے گی اس وقت تک ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ کل تک یہ حاکم تھے، سرمایہ دار تھے، آج جب سب حاکم اور سرمایہ دار بن رہے ہیں تو ان کی بات اب کون پوچھے؟ قیادت حضرت صالح کے ہاتھ میں آ رہی. وہ بڑے گھبرائے اور بڑے پریشان ہوئے. سازشیں شروع ہوئی کہ کسی طرح اس اونٹنی کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس میں سب سے بڑا حصہ ایک عورت نے لیا جو حضرت صالح کے آنے سے پہلے اپنے قبیلے کی سردار اور حاکم تھی. لیکن جب حضرت صالح کی اونٹنی آئی تو اس کی حکومت ختم ہو گئی. یہ اس کو ایک چرکا لگا، یہ اسے ایک صدمہ ہوا. پھر اس کی ایک انتہائی قریبی سہیلی اس سہیلی کے ساتھ ایک مسئلہ اور پیش آیا، اس سہیلی کا شوہر ہو گیا مسلمان، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنی تمام دولت قوم صالح کے نیک اور مومن لوگوں پر لٹانا شروع کر دی۔ اس سہیلی نے دیکھا اپنے شوہر کی مخالفت کی، کہا کہ تم ان لوگوں پر دولت کیوں خرچ کر رہے؟ اس نے کہا میں تو خرچ کروں گا اس لیے کہ یہ میرے مومن بھائی۔ یہ جو سنا کہ میرا شوہر مسلمان ہو گیا، سہلے پر ایمان لے آیا، اسے بے انتہا صدمہ ہوا، کہا کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے تیرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا۔ اس نے سنا، کہا کہ میں خود اس سے پیچھا چھوڑانا جا رہا تھا، اچھا ہوا کہ تو نے خواہش ظاہر کی، لیکن میری اولاد، میرے بیٹے اور بیٹیاں میرے حوالے کرو۔ بڑا اس پر جھگڑا چلا، غالباً تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ جب شوہر اور بیوی کی طلاق ہوئی اور اولاد کا جھگڑا سامنے آیا۔ یہاں تک کہ پوری قوم نے ایک فیصلہ کیا کہ اولاد اگر مسلمان ہونے کا اقرار کرے تو باپ لے جائے، کفر کا اقرار کرے تو ماں لے جائے۔ اولاد نے اسلام کا اقرار کیا، وہ باپ لے گیا۔ چنانچہ اب یہ جو عورت تھی، جو قوم کی ملکہ کی سہیلی تھی، اسے بھی انتہائی صدمہ ہوا کہ صالح نے میرا شوہر اور میرے بچے مجھ سے جدا کرا دیے۔ یہ دونوں اسی کینے اور غضب کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور انہوں نے سازشیں بنانا شروع کر دی کہ کسی طرح اس اونٹنی کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ اونٹنی نہ رہے گی تو صالح بھی نہ رہیں گے، صالح کی عزت صرف اونٹنی کی بنا پر ہے۔ چنانچہ سازشوں کا جال پھیلانا شروع کر دیا، اور اسی وقت اسی زمانے میں حضرت صالح نے خدا کا ایک پیغام اپنی قوم تک پہنچایا کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا جو اس اونٹنی کو ختم کرے گا۔ ایمانی جذبے سے کم، لیکن اپنے مفادات کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنی تجارت کو برقرار رکھنے کے لیے سب نے سوچا کہ اگر یہ اونٹنی قتل کر دی گئی تو بڑا قدم ہوگا۔ چنانچہ لوگوں نے یہ تہیا کر دیا، حضرت صالح نے بتایا اس سال ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا، یہ ارادہ کیا گیا کہ اس سال جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے، تاکہ کوئی لڑکا نہ بچے اور نہ یہ خطرہ ہو کہ وہ قاتل بنے اس اونٹنی کا۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا کہ نو آدمیوں کے یہاں یکے بعد کی گرے اولاد کی ولادت ہوئی، اور باپ اور ماں نے اپنے قوم اور قبیلے کے مجبور کرنے پر اپنے اپنے بیٹوں کو قتل کر دیا۔ مگر جب دسویں کے گھر میں ولادت ہوئی، اس لڑکے کا نام قدار رکھا گیا۔ اس کے باپ اور ماں ایک مرتبہ اکڑ گئے، کہنے لگے کہ ہم صالح کی ایک بات کی بنا پر اپنے لفظ جگر کو قتل تو نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اولاد کو بچایا، باقی اس سال میں پیدا ہونے والے سارے بچے قتل کیے گئے، صرف وہ ایک بچہ بچ گیا۔ اور روایت یہی کہ یہی وہ بچہ تھا جسے آگے چل کر حضرت صالح کی اونٹنی پر ظلم عظیم کرنا تھا۔ زمانہ گزر گیا، 20 سال کا ہو گیا یہ لڑکا قدار، اور انتہائی ماہر تیر انداز اپنے قوم کا بن گیا۔ اس وقت اسے ایک عورت سے قربت ہو گئی جس کا نام قطامہ تھا۔ روایت میں یہ بھی مناسبت ہے کہ امیر المومنین کو شہید کرنے کے لیے اتنے ملزم کے کینے کو بڑھانے والی جو عورت تھی وہ قطامہ تھی۔ جب اتنے ملزم کوفہ گیا تو وہ عورت قطامہ اسے ملی اور کہا کہ اگر تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں علی کا سر نہر میں لانا پڑے گا۔ یہاں ایسا ہوا کہ قدار کے دل میں اب تک کوئی ایسا خیال نہیں تھا، لیکن ہاں جب وہ اکثر و بہتر اس اونٹنی کو چلتے دیکھتا تو وہ اپنی تیر اندازی کی مہارت اس پر دکھانے کا سوچتا کہ یہ اتنی بڑی اونٹنی ہے لیکن میرے تیروں کا مقابلہ کہاں کرے گی۔ اب اتفاق سے جب جوانی آئی تو جوانی ہمیشہ دیوانی ہوا کرتی ہے، قطامہ کے وہ قریب ہو گیا۔ اطلاع ملی اس ملکہ اور اس کی سہیلی کو کہ یہ قطامہ وہ عورت ہے جس سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس قطامہ کو بلایا اور بلا کر اس سے کہا کہ اگر تم کسی طرح اپنے اس قریب آنے والے عاشق کو مجبور کرو کہ وہ صالح کی اونٹنی کو شہید کر دے تو ہم تمہیں بے انتہا مال و دولت دیں گے۔ چنانچہ تاریخوں میں ہے کہ ایک دن وہ قطامہ بیٹھی تھی، جب یہ قدار اس کے گھر میں آیا تو وہ بڑی غصے میں اور بڑی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پوچھا کیا بات ہے، آج تم اتنی غصے میں اور اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کہا کہ اس اونٹنی نے تو مصیبت کر دی ہے، آج میرے گھر میں کچھ مہمان آئے تھے، پانی پلانا چاہ رہی تھی مگر پتا چلا کہ اونٹنی کی باری ہے، آج پانی نہیں ملے گا، میرے مہمان میرے گھر سے پیاسے چلے گئے، کاش کوئی مرد اس قبیلے میں پیدا ہو کہ جو اس اونٹنی کا خاتمہ کرے۔ ایک عاشق کے لیے اتنے جملے بہت ہوتے ہیں، یہ تو اس کی غیرت پر تازیانہ ہے، کیا یہ مجھے مرد نہیں سمجھتی جو کاش کا جملہ استعمال کر رہی ہے؟ اس نے ایک مرتبہ خم ٹھونک کر کہا کہ کسی اور مرد کی کیا ضرورت ہے، میں تو اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس اونٹنی کو قتل کروں گا، لیکن اکیلے اتنا بڑا کام کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے ہم خیال ساتھی ڈھونڈنا شروع کیے، تو روایت یہ ہے کہ 9 آدمی تو اس کو وہی مل گئے کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو پہلے قتل کیا تھا جب حضرت صالح نے پیشین گوئی کی تھی، اور اس وقت ان کے دل میں حضرت صالح کے خلاف نفرت بیٹھی ہوئی تھی کہ صالح ہمارے بیٹے کو قتل کرانے کا سبب بنے۔ یہ 9 فوراً تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم ابھی جا کر اس اونٹنی کو قتل کرتے ہیں۔ وہ پہاڑ پر چڑھے جس پہاڑ کے نیچے سے اونٹنی گزرنے والی تھی، مگر ایک مرتبہ عذاب الہی آیا، ان کا پاؤں پھسلا اور وہ اسی مقام پر جہنم باطل ہو گئے۔ اتنے عرصے میں قدار اپنی توحید کو بڑھا چکا تھا. رفتہ رفتہ قوم میں خیال پیدا ہوا کہ یہ صالح کتنے ظالم ہیں, پہلے ہمارے بیٹوں کو قتل کرایا جبکہ حضرت صالح نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. قوم نے خود اپنے مفادات کی خاطر یہ ارادہ کیا تھا, اور اب ان نو آدمیوں کو جو اپنے بیٹوں کے غم میں نڈھال تھے اس طرح پہاڑ پر سے عذاب نازل کرا کے قتل کرا دیا, چنانچہ قوم کے اندر ایک طبقہ قدار کا ساتھی ہو گیا اور یہ طے پایا کہ کل جس وقت اونٹنی جائے گی پانی پینے اس وقت ہم ان پر حملہ کریں گے. روایت یہ ہے کہ چھپ کر بیٹھے, اونٹنی آئی, حملہ کیا گیا, لیکن وہ ایک میل لمبی اونٹنی, 120 گز چوڑی اونٹنی, ایک مرتبہ جو اس نے ان پر حملہ کیا تو ڈر کے مارے یہ سب وہاں سے بھاگ گئے, لیکن بھاگ کر پھر جمع ہوئے تو یہ تو غضب ہو گیا, یہ بچ گئی, موقع تلاش کرنا چاہیے, سوچا کہ جب یہ پانی پینے کے اندر مہک ہو جائے اس وقت اس پر حملہ کیا جائے. چنانچہ روایت یہ ہے کہ جب اس نے کنویں میں منہ ڈالا, پانی پی رہی تھی, اس وقت ایک دم سے حملہ ہوا, اور پہلے تو اونٹنی کا دایاں پیر کاٹا گیا, پھر بایاں پیر کاٹا گیا, اور پھر تلواروں سے وار کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے, اور پورے قوم اور پورے قبیلے کے اندر یہ ٹکڑے تقسیم ہوئے. حضرت صالح اسی واپس مقام پر پہنچے, اور ایک مرتبہ اونٹنی کا بچہ جس نے اپنی ماں کو اس طریقے سے آنکھوں کے سامنے شہید ہو کے دیکھا تھا, روایت یہ ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھا اور سر اٹھا اٹھا کر رونے لگا. حضرت صالح نے یہ منظر دیکھا, کہا کہ اگر یہ اونٹنی کا بچہ اپنی فریاد کو بند نہ کرے گا تو خدا تمہاری پوری قوم کے اوپر عذاب نازل کرے گا. اتنا سننا تھا, قوم گھبرا کر اس بچے کی پیچھے چلی کہ کسی طریقے سے اسے لا کر پیار اور محبت سے پالا جائے, مگر روایت یہ ہے کہ پہاڑ بلند ہوتے ہوتے نگاہوں سے پوشیدہ ہو گیا اور وہ اونٹنی کا بچہ اسی کے اوپر غائب ہو گیا. حضرت صالح نے پیشین گوئی کی, اب تم پر عذاب آئے گا, پہلے دن تمہارے چہرے کے رنگ زرد ہوں گے, دوسرے دن سرخ ہوں گے, تیسرے دن سیاہ ہوں گے, اور وہی تمہاری موت کا دن. اتنا سننا تھا, پوری قوم جو پہلے ہی بچے کی آہوزاری سن کر سہمی بھی حضرت صالح پر حملہ کرتی, لیکن ایک خود پرست نے جو اب تک صالح پر ایمان نہیں لایا تھا حضرت صالح کو بچایا, اپنے گھر میں پناہ دی اور اعلان کیا کہ جو اس پر حملہ کرے گا میں اس کا دشمن بن جاؤں گا.